وائس آف امریکہ اردو ہے۔ آپ سن رہے ہیں خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ہمارا خصوصی ریڈیو پروگرام۔ یہ پروگرام آپ کے لیے نشر مقرر کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان اور کئی ملکوں میں آج عید الاضحیٰ منائی جا رہی ہے۔ اس موقع پر بہترین دعاؤں اور خواہشات کے ساتھ آج کے بلٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے مسلمان برادری کو عید الاضحیٰ کے موقع پر گرم جوشی سے مبارکباد پیش کی ہے اور اپنے ٹویٹر پیغام میں لکھا ہے کہ عید کے تہوار کی روایات اور حج کی رسومات اس بات کی یاد دہانی کرواتی ہیں کہ معاشرے کے کم خوش نصیب افراد کی ضروریات کا خیال رکھنا اہم ہے اور دنیا کے تمام ابراہیمی مذاہب کے تانے بانے مشترکہ ہیں۔ انہوں نے ٹویٹ میں اپنی اور خاتون اول جل بائیڈن کی طرف سے عید الاضحیٰ منانے والوں کے لیے ایک محفوظ اور خوشیوں بھری عید منانے کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ دنیا کے کئی ملکوں کی طرح منگل کے روز امریکہ اور کینیڈا میں بھی عید منائی گئی۔ اس دن کی مناسبت سے متعدد مسلمانوں نے عید کی خصوصی نماز مساجد میں ادا کی اور قربانی کی رسومات پوری کی۔ یروشلم میں منگل کے روز الاس مسجد اقصی کے احاطے میں ہزاروں کی تعداد میں مسلمان عید الاضحیٰ کے لیے جمع ہوئے۔ یہ مقام ڈوم آف دی راک اور مسجد اقصی کے ساتھ اسلام کا تیسرا مقدس مقام خیال کیا جاتا ہے اور یہودیت کا بھی سب سے مقدس مقام ہے۔ پاکستان میں عید الاضحیٰ کے موقع پر لاکھوں جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے اور اس موقع پر جمع ہونے والی قربانی کی کھالیں مختلف سماجی اور مذہبی تنظیموں کے لیے کمائی کا بڑا ذریعہ ہیں۔ اس سال حکومت کی طرف سے 85 مذہبی اور سیاسی جماعتوں پر کالعدم ہونے کی وجہ سے کھالیں جمع کرنے پر پابندی ہے۔ ایسے میں یہ تنظیمیں کھالوں کے بجائے دیگر ذرائع آمدن استعمال کر رہی ہیں۔ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ پاکستان کی جانب سے فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کے ساتھ جون سن 2018 میں طے پانے والے معاہدے کے تقاضے پورے کرنے کی مسلسل کوششوں کو تسلیم کرتا ہے اور اس کی حمایت کرتا ہے۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے یہ بیان پیر کے روز اپنی پریس بریفنگ کے دوران ایک سوال کے جواب میں دیا۔ ان سے سوال کیا گیا تھا کہ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھارت پر الزام لگایا ہے کہ وہ پاکستان کو ایف اے ٹی ایف کی اضافی نگرانی کی فہرست میں رکھنے کے لیے سیاست کھیل رہا ہے۔ نیٹ پرائس کا کہنا تھا کہ پاکستان ایف اے ٹی ایف کے پہلے ایکشن پلان میں مقرر کردہ 27 اقدامات میں سے 26 پر نمایاں پیش رفت دکھا چکا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ ہم پاکستان کی اس بارے میں حوصلہ افزائی کریں گے کہ وہ تیزی سے دوسرے نئے ایکشن پلان پر عمل کرے۔ یہ بیان بھارت کے اخبار ہندوستان ٹائمز میں شائع ہونے والی خبر کی ایک دن کے بعد سامنے آیا ہے، جس میں بھارت کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ نریندر مودی کی زیر قیادت بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت نے یہ یقینی بنایا ہے کہ پاکستان بدستور ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ پر موجود رہے۔ پاکستان میں ویڈیو شیئرنگ کی معروف ایپلیکیشن ٹک ٹاک پر ایک بار پھر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ پاکستان میں مواصلات کی نگرانی کے ادارے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی پی ٹی اے نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ٹک ٹاک پلیٹ فارم پر پابندی الیکٹرانک جرائم کی روک تھام سے متعلق اس کے پلیٹ فارم پر غیر مناسب مواد کی مسلسل موجودگی کی وجہ سے عائد کی گئی ہے۔ روس نے منگل کے روز کہا ہے کہ طالبان سیاسی تصفیے کے لیے تیار نظر آتے ہیں۔ افغانستان میں روس کے سفیر ضمیر کابلوف نے منگل کے دن ایک اجلاس کے دوران بتایا کہ طالبان مذاکرات میں شامل دیگر فریقوں کی جانب سے پیش کردہ سیاسی پیشکش کو زیر غور لانے پر تیار نظر آتے ہیں۔ ان کا یہ بیان ایسے میں سامنے آیا ہے جب غیر ملکی افواج کے انخلا کا فائدہ اٹھاتے ہوئے طالبان نے بیسیوں افغان اضلاع اور سرحدی کراسنگز کو فتح کرنے کے بعد کئی مقامات پر صوبائی دارالحکومتوں کا محاصرہ کیا ہوا ہے، جبکہ اختتام میں ہفتہ افغان حکومت اور طالبان کے مابین قطر میں مذاکرات کا دوسرا دور بھی غیر حتمی ثابت ہوا ہے۔ پاکستان کے ممتاز صحافی اور تجزیہ کار عارف نظامی بدھ کو لاہور کے ایک مقامی ہسپتال میں انتقال کر گئے۔ عارف نظامی گزشتہ 2 ہفتوں سے علیل تھے اور ہسپتال میں زیر علاج تھے۔ उनके इंतकाल पर पाकिस्तान के सियासी और सामाजिक और सहाफती हलकों ने गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। खबरें खत्म हुईं।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन है।
अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से न्यूज शो के साथ बैजर जिलानी हाजिर खिदमत है। अभी खालिद हमीद से आपने खबरें सुनी। मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर यह वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस है। ताज़ा तरीन खबरों और हालात हाजरा की रिपोर्टों के साथ आज के न्यूज शो का आगाज करते हैं। पाकिस्तान और कई मुल्कों में आज ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। इस मौके पर बेहतरीन दुआओं और ख्वाहिशात के साथ आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं अमरीका के सदर जो बाइडन के पैगाम से, जिन्होंने मुसलमान बरादरी को ईद उल अज़हा के मौके पर गर्म जोशी से मुबारकबाद पेश की और अपने ट्विटर पैगाम में लिखा कि ईद के त्यौहार की रिवायात और हज की रसूमात इस बात की याद दहानी कराती हैं कि माशरे के कम खुश नसीब अफराद की जरूरियात का ख्याल रखना अहम है और दुनिया के तमाम इब्राहिमी मजाहब के ताने बाने मुश्तरक हैं। असद नज़ीर तफसील बयान करते हैं।
अमरीकी सदर जो बाइडन ने अपने ट्वीट पैगाम में कहा कि मैं अपनी और खातून अव्वल जिल बाइडन की तरफ से ईद उल अज़हा मनाने वालों के लिए एक महफूज और खुशियों भरी ईद मनाने के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करता हूँ। इधर वाइट हाउस की तर्जमान जेन साकी ने कहा है कि मसावात से मुतालिक इस्लाम की तालीमात दरअसल दुनिया के इब्राहिमी मजाहब के सिलसिले की एक कड़ी हैं, जैसा कि आज सदर जो बाइडन ने अपने बयान में कहा है। जेन साकी ने कहा कि ईद की रसूमात में कम खुशनसीब लोगों की ज़रूरियात को ध्यान में रखने की अहमियत पर जोर दिया जाता है, ख़ास तौर पर मौजूदा दौर के चैलेंजों के दौरान ऐसा रवैया अपनाने की अहमियत मजीद बढ़ जाती है। इन्होंने ये भी कहा कि अमरीका बैनुल अक्वामी बरादरी के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि कोविड की वबा की सूरत हाल से ठोस तरीके से निपटा जा सके। दुनिया के कई मुल्कों की तरह मंगल के रोज़ अमेरिका और कनाडा में भी ईद मनाई गई। इस दिन की मुनासबत से मुतअद्दिद मुसलमानों ने ईद की खुसूसी नमाज मस्जिद में अदा की और कुर्बानी की रसूमात पूरी की, जबकि बाज़ अफराद ने शाम के वक्त अहले खाना या अहबाब के साथ ईद की दावत में शिरकत की। असद नज़ीर, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
यरूशलम में मंगल के रोज अलग सुबह मस्जिद अक्सा के अहाते में हजारों की तादाद में मुसलमान ईद उल अज़हा या ईद कुर्बान की नमाज के लिए जमा हुए। यह मुकाम डूम ऑफ द रॉक और मस्जिद अक्सा के साथ इस्लाम का तीसरा मुकद्दस मकाम ख्याल किया जाता है और यहूदियत का भी सबसे मुकद्दस मकाम है। इस साल के आगाज में इस जगह पर होने वाले तनाजात के नतीजे में इसराइल और गजा की पटरी में हमास के अस्करियत पसंदों के दरमियान जंग शुरू हो गई थी जो 11 रोज तक जारी रही थी। दुनिया भर के मुसलमान ईद उल अज़हा की तातीलात या कुर्बानी का ये त्यौहार कोरोना वायरस के साए तले मना रहे हैं। इस साल की ईद कुर्बान कोरोना वायरस की इंतहाई मुतअद्दी डेल्टा किस्म के बारे में बढ़ते हुए खदशात के दरमियान आई। इस नई किस्म की वजह से कुछ ममालिक नए सिरे से पाबंदियां आयद करने पर मजबूर हो गए। इंडोनेशिया में कोरोना वायरस के नए केसेस की तबाहकुन लहर का सामना है और मुल्क में मुतअद्दिद पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। इस वबाई मर्ज ने पहले ही से इस्लाम के एक मुकद्दस अमल हज की अदायगी पर मुसलसल दूसरे साल भी गहरे असरात मुरतब किए। इस वायरस की वजह से हज करने के मुंतजर जायरीन की तादाद में इंतहाई कमी हुई। पाकिस्तान में भी आज बकरीद मनाई जा रही है, लेकिन हमेशा की तरह इस ईद पर भी अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है, जिससे मुतवसत और गरीब तबका सबसे ज्यादा मुतासिर होता है। गजाई माहरीन का कहना है कि एक जाने पाकिस्तान को ज़रई मुल्क होने के बावजूद कई अवामिल की बिना पर खाने पीने की अजनास दरामद करना पड़े हैं, तो दूसरी जानब सूबाई सतह पर कीमतों को कंट्रोल में रखने के लिए फाल तरीकाकार भी मौजूद नहीं, जिसकी वजह से त्योहारों के मौके पर कीमतें अक्सर बढ़ जाती हैं। तफसीलात कराची से मोहम्मद साकिब रिपोर्ट में पेश करते हैं।
ईद उल अज़हा करीब आते ही मुल्क की मुख्तलिफ मार्केटों में सब्जियां, फल, मसाला जात और दीगर अशिया की कीमतें बढ़ गईं। ऐसे में शक्कर, खुर्दनी तेल, चावल और दीगर अजनास की कीमतों में भी इजाफा देखा जा रहा है। सिर्फ यही नहीं बल्कि मुल्क में गुज़िश्ता 2 सालों यानी साल 2019 और 2020 में महंगाई की शरह जनूबी एशिया के तमाम दीगर ममालिक से ज्यादा रही। गुज़िश्ता साल एक मौके पर पाकिस्तान में दुनिया में सबसे ज्यादा महंगाई की शरह भी नोट की गई। अगरचे मरकजी बैंक की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में مالی سال 2021 کی تین سہ ماہیوں میں اوسط عمومی مہنگائی گزشتہ سال کے نسبت کم ریکارڈ ہوئی ہے. تاہم ایک اور رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ملک میں اوسط مہنگائی کی شرح میں دودھ تیسرے نمبر پر جبکہ ریڈی میڈ غذائی اشیاء پانچویں نمبر پر حصے دار ہیں. اسی طرح مسالہ جات کے مہنگے ہونے کی شرح بھی بلند تر رہی. ماہر اجناس شمس الاسلام کے خیال میں ملک میں غذائی اشیاء مہنگی ہونے کی کئی وجوہات ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ایک جانب موسمیاتی تبدیلیاں ہیں تو دوسری جانب ٹرانسپورٹ کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ اس کی اہم وجوہات میں سے ایک ہے. شمس الاسلام کے مطابق پاکستان میں کسان منڈیاں نہ ہونے کی وجہ سے آڑتی سب سے زیادہ منافع کماتے ہیں اور ایسے میں کسان اور عام خریدار ہمیشہ گھاٹے ہی میں رہتے ہیں.
جو آڑتی ہے، کمیشن ایجنٹ ہے، جو یہاں سے سبزی منڈی سے لا کے ریٹیلر، پش کارٹ والا، آپ کے سب محلے کا سبزی بیچنے والا، وہ سارے ہٹ جائیں گے. جب وہ ہٹ جائیں گے تو اس کو پرائس اچھی ملے گی کیونکہ کنزیومر خرید رہا ہوگا. کنزیومر کو اگر 25 روپے کلو یا 200 روپے کلو ٹماٹر، آج اگر 100 روپے کلو ٹماٹر مل رہا ہے تو فارمرز مارکیٹ اگر بنی ہوگی تو ان کو ٹماٹر ملے گا 50 روپے میں. فارمرز مارکیٹ کا کانسیپٹ دنیا بھر میں ہے لیکن یہاں نہیں ہے. ودر والا گراہ کردہ وہ فارمر مارکیٹ بن گئے جو انٹری پوائنٹ پہ آ جائیں شہر.
مرکزی بینک نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ ملک میں غذائی مہنگائی کو کم کرنے کے لیے مربوط کوششوں کی ضرورت ہے. یہ مہنگائی زرعی اجناس کے انتظام میں بنیادی طور پر رسدی مسائل کی وجہ سے زور پکڑتی ہے. معاشی ماہرین کے مطابق خوراک کے وفاقی اور صوبائی محکموں کے درمیان بہتر رابطوں، مستند اعداد و شمار کی فراہمی، ذخیرہ اندوزی کی حوصلہ شکنی اور اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں کی چوکس نگرانی اور اجناس کی بروقت درآمد سے غذائی مہنگائی پر قابو پایا جا سکتا ہے. محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی.
پاکستان میں عید الاضحیٰ کے موقع پر لاکھوں جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے اور اس موقع پر جمع ہونے والی قربانی کی کھالیں مختلف سماجی اور مذہبی تنظیموں کے لیے کمائی کا بڑا ذریعہ ہے. اس سال حکومت کی طرف سے 85 مذہبی اور سیاسی جماعتوں پر قلعدم ہونے کی وجہ سے کھالیں جمع کرنے پر پابندی ہے. ایسے میں یہ تنظیمیں کھالوں کی بجائے دیگر ذرائع آمدن استعمال کر رہی ہیں. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ان کا سب سے بڑا ذریعہ ان کا وہ چندہ دینے والے افراد ہیں جو کسی بینک ٹرانزیکشن کے بغیر کیش کی صورت میں انہیں امدادی رقوم فراہم کرتے ہیں. مزید تفصیلات اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ میں.
پاکستان میں عید الاضحیٰ سے قبل ایسی تنظیموں کی فہرست جاری کی گئی ہے جن پر ملک بھر میں کھالیں جمع کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. پنجاب حکومت کی طرف سے جاری فہرست میں اس سال آخری نمبر پر تحریک لبیک کو کالعدم ہونے کی وجہ سے ایسی تنظیموں کی فہرست میں شامل کیا گیا جو کھالیں جمع نہیں کر سکتی. ان تنظیموں میں نیکٹا کی فہرست کے مطابق تمام کالعدم تنظیمیں اور ان کے ذیلی فلاحی ادارے بھی شامل ہیں. کھالوں کا ایک بڑا حصہ کالعدم جماعت الدعویٰ کو ملتا تھا لیکن ان پر پابندی کے باعث ان کی 8 ذیلی تنظیمیں بھی یہ کھانے جمع کرنے سے قاصر ہیں. اس فہرست میں پاک ترک انٹرنیشنل ایجوکیشن فاؤنڈیشن کو بھی شامل کیا گیا ہے. پنجاب حکومت نے عوام کو ٹول فری نمبر اور مرکزی کنٹرول روم کا نمبر بھی دیا ہے جہاں ان تنظیموں کی طرف سے کھانے جمع کرنے کی اطلاع دی جا سکتی ہے. پاکستان ٹینرز ایسوسی ایشن کے وائس چیئرمین عبدالسلام کہتے ہیں کہ اس سال 60 سے 70 لاکھ جانوروں کی قربانی کا امکان ہے جس سے 7.5 ارب روپے کی کھانے جمع ہونے کا اندازہ لگایا جا رہا ہے. کالعدم تنظیموں کی آمدن کا ایک بڑا ذریعہ بند ہونے کے بعد یہ تنظیمیں اپنی سرگرمیاں جاری رکھنے کے لیے کیا کر رہی ہیں؟ یہ سوال سینئر صحافی سبوک سید سے کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں زیادہ تر جماعتیں صرف نام کی حد تک بین کی جاتی ہیں. نام بدلنے کے بعد وہ دوسرے ناموں سے کام شروع کر دیتی ہیں. زیادہ تر مذہبی تنظیمیں اپنی مساجد کے ذریعے کھالوں اور چندے جمع کرنے کا سلسلہ جاری رکھتی ہیں. تاہم ایف اے ٹی ایف کی سختی کے باعث بعض تنظیموں پر ریاست کی طرف سے سخت کنٹرول دیکھنے میں آ رہا ہے.
نام کالعدم ہوتے ہیں، افراد اور ان کے افعال وہ کالعدم نہیں ہوتے، ایک بات. اور دوسری بات، جیسے لشکر طیبہ یا جیش محمد کی مثالیں ہیں، جہادی جو جماعتیں ہیں، ان کا یہ ہے کہ ان کا نیٹ ورک تو حکومت نے وہاں سے اٹھا لیا، اور لیکن ایشو یہ ہے کہ اب وہ کوئی ایکٹیویٹیز وغیرہ نہیں کر پا رہے کسی بھی جگہ پر. تو ان کو زیادہ جو خرچہ وغیرہ چاہیے ہوتا ہے وہ تو اپنی ایکٹیویٹیز وغیرہ کرنے کے لیے چاہیے ہوتا ہے نا، یا کوئی آپریشن کرتے ہیں. جب حکومت نے ان کا آپریشن ہی بند کر دیا، ایکٹیویٹیز ہی بند کر دی.
پاکستان میں سب سے زیادہ کھالیں فلاحی تنظیموں کو دی جاتی ہیں. ایدی فاؤنڈیشن، شوکت خانم اور دیگر کئی فلاحی ادارے سب سے زیادہ کھالیں جمع کرنے والوں میں سے ہیں، لیکن گزشتہ چند سالوں میں کھالوں کی قیمتوں میں لگاتار کمی کی وجہ سے کئی ادارے کھالیں جمع کرنے کی مہم کم کر رہے ہیں. عاصم علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد.
پاکستان کے ممتاز صحافی اور تجزیہ کار عارف نظامی آج بدھ کے روز لاہور کے ایک مقامی ہسپتال میں انتقال کر گئے۔ عارف نظامی گزشتہ دو ہفتوں سے علیل تھے اور ہسپتال میں زیر علاج تھے۔ ان کے انتقال پر پاکستان کے سیاسی، سماجی اور صحافتی حلقوں نے گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ عارف نظامی کا شمار پاکستان کے ممتاز صحافیوں میں ہوتا تھا۔ وہ انگریزی روزنامے پاکستان ٹوڈے کے بانی اور ایڈیٹر تھے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں اخبارات کے مدیروں کی تنظیم کاؤنسل آف پاکستان نیوز پیپرز ایڈیٹرز سی پی این ای کے صدر بھی تھے۔ وہ 2013 میں نگران وزیر اطلاعات کے عہدے پر بھی فائز رہے۔ عارف نظامی نوائے وقت میڈیا گروپ کے بانی حمید نظامی کے بیٹے تھے۔ پاکستان ٹوڈے کے آغاز سے قبل وہ اسی گروپ کے انگریزی روزنامے دا نیشن کے بھی مدیر رہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ سینئر صحافی، مدیر اور سیاسی تجزیہ کار عارف نظامی کے انتقال کا سن کر وہ رنجیدہ ہے۔ ان کی دعائیں اور ہمدردیاں مرحوم کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں۔ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ پاکستان کی جانب سے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے ساتھ جون 2018 میں طے پانے والے معاہدے کے تقاضے پورے کرنے کی مسلسل کوششوں کو تسلیم کرتا ہے اور اس کی حمایت کرتا ہے۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے یہ بیان پیر کے روز اپنی پریس بریفنگ کے دوران ایک سوال کے جواب میں دیا۔ ان سے سوال کیا گیا تھا کہ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھارت پر الزام لگایا ہے کہ وہ پاکستان کو ایف اے ٹی ایف کی اضافی نگرانی کی فہرست میں رکھنے کے لیے سیاست کر رہا ہے۔ قمر عباس جعفری تفصیل بیان کرتے ہیں۔
پریس کا کہنا تھا کہ آپ کا سوال فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کے پاکستان کے لیے تقاضوں کے متعلق ہے۔ ہم اس سلسلے میں ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے پاکستان کی مسلسل کوششوں کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کی حمایت کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان ایف اے ٹی ایف کے پہلے ایکشن پلان میں مقرر کردہ 27 اقدامات میں سے 26 پر نمایاں پیش رفت دکھا چکا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ اس بارے میں پاکستان کی حوصلہ افزائی کرے گا کہ وہ باقی ماندہ شکوں کو بھی پورا کرے جن کا تعلق دہشت گردی سے منسلک فنانسنگ، اقوام متحدہ کے نامزد کردہ لیڈروں اور کمانڈروں کے خلاف تحقیقات اور انہیں انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے ایف اے ٹی ایف اور بین الاقوامی برادری کے ساتھ مل کر تیزی سے کام کرنے سے ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ہم پاکستان کی اس بارے میں حوصلہ افزائی کریں گے کہ وہ تیزی سے دوسرے نئے ایکشن پلان پر عمل کرے۔ یہ بیان بھارت کے اخبار ہندوستان ٹائمز میں شائع ہونے والی خبر کے ایک دن کے بعد سامنے آیا ہے، جس میں بھارت کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ نریندر مودی کی زیر قیادت بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت نے یہ یقینی بنایا ہے کہ پاکستان پر دستور ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں موجود رہے۔ ہندوستان ٹائمز کے مطابق جے شنکر نے بی جے پی کے لیڈروں کے ایک اور ورچوئل پروگرام میں کہا کہ پاکستان ہماری وجہ سے ایف اے ٹی ایف کی زیر نگرانی ہے اور وہ گرے لسٹ میں ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم پاکستان پر دباؤ ڈالنے میں کامیاب رہے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ بھارت کے متعدد اقدامات کے دباؤ کی وجہ سے پاکستان کے رویے میں تبدیلی بھی آ رہی ہے۔ اس کے رد عمل میں پیر کے روز پاکستان کی وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ بھارت کے وزیر خارجہ کے تبصرے سے مالیات کے عالمی نگراں ادارے میں بھارت کے منفی کردار سے متعلق پاکستان کے طویل مدتی موقف کی تائید ہوتی ہے۔ ایف اے ٹی ایف نے 25 جون کو اعلان کیا تھا کہ پاکستان اضافی نگرانی کی فہرست میں اس وقت تک موجود رہے گا جب تک وہ جون 2018 میں طے پانے والی شرائط کی باقی ماندہ آخری شق پر بھی عمل درآمد نہیں کر لیتا۔ قمر عباس جعفری، اردو، بی او اے نیوز، واشنگٹن۔
پاکستان میں ویڈیو شیئرنگ کی معروف ایپلیکیشن ٹک ٹاک پر ایک بار پھر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ پاکستان میں مواصلات کے نگران ادارے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی پی ڈی اے نے ایک بیان میں کہا کہ ٹک ٹاک پلیٹ فارم پر پابندی الیکٹرانک جرائم کی روک تھام سے متعلق پاکستانی قانون کے مبینہ طور پر اس کے پلیٹ فارم پر غیر مناسب مواد کی مسلسل موجودگی کی وجہ سے عائد کی گئی ہے۔ اس پابندی کی وجہ سے پاکستان میں ٹک ٹاک ایپلیکیشن اور اس کی ویب سائٹ تک سوشل میڈیا صارفین تک رسائی روک دی گئی ہے۔ اس سے قبل بھی پاکستان میں ویڈیو شیئرنگ کی پلیٹ فارم ٹک ٹاک پر متعدد بار مبینہ طور پر غیر اخلاقی مواد کی موجودگی کی وجہ سے عدالتی اور انتظامیہ اقدامات کے تحت محدود مدت کے لیے پابندی عائد کی جاتی رہی ہے۔ ٹک ٹاک کی انتظامیہ کی طرف سے اس کے پلیٹ فارم پر عائد ہونے والی پابندی کے بارے میں تاحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا، لیکن ٹک ٹاک نے حال ہی میں اپنی ایک رپورٹ میں بتایا تھا کہ ٹک ٹاک نے پاکستان میں اپنے پلیٹ فارم سے لگ بھگ 65 لاکھ ویڈیوز کو ہٹا دیا ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد جلیل۔
بدھ کو ٹویٹر پر جاری اپنے ایک مختصر بیان میں پی ٹی اے کا کہنا ہے کہ ٹک ٹاک پلیٹ فارم پر نامناسب مواد کی مسلسل موجودگی اور ٹک ٹاک کی جانب سے ایسے مواد کے خلاف کارروائی کرنے میں ناکامی کی وجہ سے یہ پابندی عائد کی گئی ہے۔ یاد رہے اس سے قبل بھی ویڈیو شیئرنگ کی معروف ایپلیکیشن ٹک ٹاک پر پاکستان میں 3 بار پابندی عائد کی جا چکی ہے، اور اوباما کے آغاز میں بھی سندھ ہائی کورٹ نے ٹک ٹاک پر پابندی عائد کی تھی۔ سندھ ہائی کورٹ میں دائر ایک درخواست میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ ٹک ٹاک اپلیکیشن پر ایسی ویڈیوز موجود ہیں جن سے نوجوان نسل پر مبینہ طور پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور اس پلیٹ فارم پر مبینہ طور پر ایسا مواد اپلوڈ کیا جاتا ہے جو پاکستانی ثقافت اور مذہبی اصولوں کے خلاف ہے۔ لیکن سندھ ہائی کورٹ نے بعد ازاں ٹک ٹاک پر عائد کی گئی پابندی کا حکم نامہ 2 روز بعد ہی واپس لے لیا تھا۔ البتہ عدالت نے یہ ہدایت کی تھی کہ ٹک ٹاک صارفین کے قابل اعتراض مواد سے متعلق کی گئی شکایات کا ازالہ کرے۔ ٹک ٹاک پلیٹ فارم پر پی ٹی اے کی جانب سے عائد کی جانے والی تازہ پابندی پر تاحال ٹک ٹاک انتظامیہ کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، لیکن پاکستان میں ٹک ٹاک پر غیر اخلاقی مواد کی مبینہ موجودگی کی وجہ سے اس پلیٹ فارم پر مختلف اوقات میں عائد ہونے والی پابندی کے بعد سوشل میڈیا پلیٹ فارم نے اپنے نیٹ ورک کی مثبت اور ذمہ دارانہ استعمال کے لیے عوامی آگاہی مہم بھی شروع کی، لیکن عوامہ ٹک ٹاک نے اپنی سہمائی ٹرانسپیرنسی رپورٹ جاری کرتے ہوئے یہ بتایا کہ پاکستان میں ٹک ٹاک نے اپنے پلیٹ فارم سے لگ بھگ 65 لاکھ ویڈیوز ہٹائی ہیں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
روس نے منگل کے روز کہا ہے کہ طالبان سیاسی تصفیے کے لیے تیار نظر آتے ہیں۔ یہ بیان ایک ایسے وقت پر سامنے آیا ہے جب افغانستان سے امریکی فوجوں کا انخلاء جاری ہے اور طالبان جنگجوؤں نے افغانستان کے مزید علاقوں پر قبضہ کرنے کے لیے افغان فوج کے خلاف لڑائی جاری رکھی ہوئی ہے۔ خبر رساں ادارے اے ایف پی کا کہنا ہے کہ جنگجوؤں کی جانب سے لڑائی کے میدان میں کامیابی کے نتیجے میں بات چیت کے حالیہ دور غیر حتمی ثابت ہوئے ہیں۔ اسد نذیر تفصیل بیان کرتے ہیں۔
افغانستان میں روس کے سفیر ضمیر کابلوف نے منگل کے دن ایک اجلاس کے دوران بتایا کہ طالبان مذاکرات میں شامل دیگر فریقوں کی جانب سے پیش کردہ سیاسی پیشکش کو زیر غور لانے پر تیار نظر آتے ہیں۔ اس موقع پر سابق افغان صدر حامد کرزئی بھی موجود تھے۔ افغانستان میں روس کے سفیر کابلوف نے کہا کہ گزشتہ 20 برسوں کے دوران طالبان کی زیادہ تر قیادت لڑائی سے تنگ آ چکی ہے اور ان کے خیال میں ضرورت اس بات کی ہے کہ موجودہ تعطل کو ختم کرنے کے لیے سیاسی حل تلاش کیا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ طالبان گروپس کے بیانات اور کارروائیوں کو دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ وہ سیاسی تصفیے کے لیے تیار ہیں۔ تاہم کابلوف نے مزید کہا کہ یہ بات واضح ہے کہ انہیں سیاسی حل سلیقے سے پیش کیا جانا چاہیے۔ ان کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب غیر ملکی افواج کے انخلاء کا فائدہ اٹھاتے ہوئے طالبان نے بیسیوں افغان اضلاع اور سرحدی کراسنگز کو فتح کرنے کے بعد کئی مقامات پر صوبائی دارالحکومتوں کا محاصرہ کیا ہوا ہے، جبکہ اختتام ہفتہ افغان حکومت اور طالبان کے مابین قطر میں مذاکرات کا دوسرا دور بھی غیر حتمی ثابت ہوا ہے، حالانکہ یہ توقع تھی کہ اس سے کمزور امن عمل میں جان پڑ جائے گی۔ روس نے افغان تنازع کے بدلتے ہوئے منظرنامے پر قریبی نظر رکھی ہوئی ہے۔ حالیہ برسوں کے دوران روس نے طالبان نمائندوں سے بات چیت کے لیے ماسکو میں کئی بار مذاکرات کی میزبانی کی ہے، جن میں سے ایک مذاکراتی دور رواں ماہ مکمل ہوا تھا۔ روس اس امکان کا بھی جائزہ لے رہا ہے کہ افغانستان میں عدم استحکام کا اثر ہمسایہ وسط ایشیائی ملکوں پر کیسے ہوگا جو سابق سوویت یونین کا حصہ تھے اور جہاں روس کے اہم فوجی اڈے اب بھی موجود ہیں۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لافروف یہ کہہ چکے ہیں کہ روس کو خدشہ ہے کہ افغانستان میں عدم استحکام سے دہشت گردی کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے اور منشیات کی اسمگلنگ میں تیزی آ سکتی ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
صدر اشرف غنی نے آج بدھ کے روز جو عید الاضحیٰ کا دوسرا دن تھا افغان اسپیشل فورسز کور کا دورہ کیا۔ انہوں نے کمانڈو فورسز کو مبارکباد دی اور زخمی اور ہلاک ہونے والے کمانڈوز کے مسائل کا حل کا وعدہ کیا۔ انہوں نے افسروں اور کمانڈو فورس کو بتایا کہ طالبان کا القاعدہ، جیش محمد اور لشکر طیبہ سے گہرا تعلق ہے اور افغانستان کو ایک بار پھر دہشت گرد گروپوں کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ میں بدل دینے کا الزام عائد کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ افغانستان انہیں ایسا کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ صدر غنی نے کہا کہ ان کی حکومت افغانستان میں امن لانے کی خواہش رکھتی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ دشمن کو معلوم ہونا چاہیے کہ افغانستان ہتھیار نہیں ڈالے گا۔ ادھر طالبان کے قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ طالبان پورے افغانستان میں ایسی جنگ بندی پر عمل کر رہے ہیں جس کا کوئی باقاعدہ اعلان نہیں کیا گیا۔ اسی دوران افغانستان کی قومی سلامتی کے مشیر حمداللہ محب بدھ کے روز برطانیہ روانہ ہو گئے ہیں۔ آئی سی آر سی نے اپنی تازہ رپورٹ میں کہا ہے کہ افغانستان سویلینز، خواتین اور بچوں کے لیے دنیا کی مہلک ترین جگہوں میں شامل ہے۔ عورتیں اور بچے ہلاک اور زخمی ہونے والے سویلینز کی تعداد میں کوئی نصف ہوتے ہیں۔ گزشتہ مہینوں کے دوران تشدد میں اضافے کے علاوہ لوگوں کو کووڈ 19 کی شدت پکڑتی ہوئی وبا کا بھی سامنا ہے۔ آئی سی آر سی کے مطابق سال کے پہلے 6 ماہ کے دوران آئی سی آر سی نے 49,500 سے زیادہ جنگ میں زخمی ہونے والے بیماروں کو مزید علاج معالجے کی سہولت فراہم کی۔ آئی سی آر سی یعنی انٹرنیشنل کمیٹی آف دا ریڈ کراس تصادم کے تمام افریقوں سے اپیل کر رہی ہے کہ وہ عام شہریوں کو نقصان سے بچانے کے لیے زیادہ اقدامات کریں۔ وسطی چین کے شہر جانگ جو میں کئی دنوں کی موسلادھار بارشوں سے پیدا ہونے والے سیلاب کے باعث کم از کم 12 لوگ ہلاک ہو گئے۔ بارشوں سے صوبے اونان کے دارالحکومت میں سڑکیں بہ گئیں، جس کے نتیجے میں موٹر گاڑیوں پر سوار کمر تک گہرے پانیوں میں پھنس کر رہ گئے، جن میں کاریں ڈوب گئیں اور حتیٰ کہ بہ گئیں۔ پانی کے درجنوں ذخائر اور ڈیموں میں پانی کی سطح خطرناک حد تک پہنچ گئی ہے، اور مقامی عہدیداروں نے انتباہ کیا ہے کہ قریبی شہر لاؤ جانگ میں واقع یہ ہیتان ڈیم میں 20 میٹر کا شگاف پڑ گیا ہے اور وہ گرنے کے قریب ہے۔ عہدیداروں نے 1 لاکھ رہائشیوں کو محفوظ مقام پر منتقل بھی کر دیا ہے۔ موسمیاتی ماہرین کہتے ہیں کہ صوبے ہونان میں 3 روز میں اتنی بارشیں ہوئی ہیں جتنی 1 سال کے دوران ہوتی ہیں۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.urduvoa.com۔
امریکی خاتون اول جل بائیڈن آج بدھ کے روز الاسکا جا رہے ہیں، جو ان کے دورے کا پہلا پڑاؤ ہے، جس کے بعد وہ ٹوکیو میں ہونے والے اولمپک کھیلوں میں امریکی سرکاری وفد کی قیادت بھی کریں گی۔ الاسکا میں بائیڈن کے پروگرام میں ایک میڈیکل سینٹر کا دورہ اور دیہی علاقوں میں صحت کی دیکھ بھال کے لیے رسائی کی ضرورت پر توجہ جیسے امور شامل ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ بائیڈن لوگوں کو کووڈ 19 کی ویکسین کے حصول کی حوصلہ افزائی کریں گی۔ ٹوکیو میں منعقد ہونے والے اولمپک کھیلوں میں بائیڈن جمعے کے روز افتتاحی تقریب میں شرکت کریں گی۔ امریکی وفد میں ان کے ساتھ منڈرین بھی شامل ہوں گے، جو ٹوکیو میں امریکی سفارت خانے کے شارٹری افیئرز اور نگران ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری جین ساکی نے منگل کے روز نامہ نگاروں کو بتایا کہ ہماری ٹیم انتہائی سخت حفاظتی اور صحت کے پروٹوکول کی پیروی کرے گی، جس کے تحت عوام کے ساتھ میل ملاقاتوں کو محدود رکھا جائے گا۔ وائٹ ہاؤس میں ہماری کووڈ ٹیم کے علاوہ آئی او سی یعنی انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی اور جاپان کی حکومت کے صحت کے عہدیدار سبھی متفق ہیں کہ سخت پروٹوکول اور صحت کے لیے حفاظتی اقدامات ہمارے وفد کو محفوظ رکھنے میں معاون ہوں گے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے کہا ہے کہ رانی نجات امریکی صحافی نے، جنہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی تھی، انتہائی جرات مندی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس سے قبل امریکی محکمہ انصاف نے بتایا تھا کہ مسیح علی نجات کے اغوا کی مبینہ منصوبہ سازی ایران کے امام پر کی گئی۔ بلنکن نے پیر کے روز ایک ٹویٹ میں کہا کہ ان کی مسیح علی نجات کے ساتھ اچھی گفتگو ہوئی ہے۔ وہ وائس آف امریکہ کی فارسی سروس کے ٹیلی ویژن میزبان اور ایرانی حکومت کی معروف ناقد ہیں۔ تفصیل بیان کرتی ہیں۔
اپنی پوسٹ میں بلنکن نے کہا کہ میں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ امریکہ ہمیشہ دنیا بھر میں آزادانہ رائے رکھنے والے صحافیوں کے پیشہ وارانہ کام کی حمایت جاری رکھے گا۔ بقول ان کے، ہم ان کی آواز کو خاموش کرنے کے اوچیت کنڈوں کو کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ علی نجات نے کہا کہ بلنکن سے ان کی بات چیت 15 منٹ تک جاری رہی، اور یہ کہ اعلیٰ امریکی سفارتکار کا کہنا تھا کہ یہ سوچنا کہ ایران امریکی سرزمین سے کسی کو اغوا کروا سکتا ہے خاص طور پر قابل مذمت ہے۔ اپنی ایک ٹویٹ میں مسیح علی نجات نے بتایا کہ سیکرٹری بلنکن نے کہا کہ بائیڈن انتظامیہ اسلامی جمہوریہ کی جانب سے درپیش خطرات کو انتہائی سنجیدگی سے لیتی ہے، اور اس بات سے بخوبی آگاہ ہے کہ ایرانی حکومت امریکہ اور یورپ میں اپنے منحرفین کو کس طرح ہدف بناتی ہے۔ بقول ان کی، انہوں نے مجھے اس بات کا یقین دلایا کہ امریکہ اس منصوبہ سازی پر ایران کی حکومت کو جواب دہ ٹھہرائے گا۔ گزشتہ ہفتے امریکی محکمہ انصاف نے کہا تھا کہ نیو یارک کی ایک وفاقی عدالت نے 5 ایرانیوں پر فرد جرم عائد کر دی تھی، جن کی بروکلین کی ایک صحافی، مصنفہ اور انسانی حقوق کی سرگرم کارکن کو اغوا کرنے کی مبینہ سازش بے نقاب ہوئی ہے۔ خاتون صحافی پر یہ الزام تھا کہ وہ ایرانی قوانین اور طریقہ کار میں تبدیلیاں لانے کی غرض سے رائے عامہ کو متاثر کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں، اور ایران اور دنیا بھر کی رائے عامہ کو متاثر کرنے کے کام کو آگے بڑھانے میں متحرک رہی ہیں۔ امریکی محکمہ انصاف کے پریس ریلیز میں اس سازش میں بنائے جانے والے ہدف کی نشاندہی نہیں کی گئی تھی۔ بعد ازاں علی نجاد نے جو نیو یارک شہر کے بروکلن علاقے میں رہائش پذیر ہیں اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے یہ بات افشا کی کہ یہ کوشش انہیں نشانہ بنانے کے لیے تھی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے ایرانی سرکاری ذرائع ابلاغ پر شائع ایک بیان میں امریکہ کی جانب سے لگائے جانے والے الزام کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ بے بنیاد ہے، اس قابل تک نہیں کہ اس پر رد عمل کا اظہار کیا جائے۔ علی نجاد سن 2000 میں ایران میں شعبہ صحافت سے وابستہ تھیں اور اپنی تحریر میں حکومت کی بد انتظامی اور بدعنوانی کا پردہ چاک کیا کرتی تھیں، جس کے پاداش میں ان کا صحافتی اجازت نامہ منسوخ کر دیا گیا تھا اور انہیں گرفتار کرنے کی دھمکی دی گئی تھی۔ سن 2009 میں وہ اپنا آبائی وطن چھوڑ کر برطانیہ آ گئیں، جہاں سے وہ سال 2014 میں نیو یارک پہنچیں۔
اور گیتیارا انیس کی اس رپورٹ کے بعد اب آپ کے لیے پیش کرتے ہیں دنیا بھر سے کرونا وائرس کی خبریں اور اعداد و شمار۔ امریکی محکمہ خارجہ امریکیوں پر زور دے رہا ہے کہ وہ ملک میں نئے کووڈ 19 کے بڑھتے ہوئے کیسز کی وجہ سے برطانیہ کا سفر نہ کریں۔ پیر کے روز برطانیہ کے لیے اپنی ٹریول ایڈوائزری کو بلند ترین سطح پر بڑھا دیا۔ اس سے پہلے امریکہ میں بیماریوں کی روک تھام اور کنٹرول کے مرکز نے بھی ایسی ہی کارروائی کی۔ دونوں محکموں کا کہنا ہے برطانیہ کا سفر بہت ضروری ہے تو اسے اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ اس کی ویکسین مکمل ہو چکی ہے۔ نظر ثانی شدہ ایڈوائزری ایک ایسے وقت پر جاری کی گئی جب برطانوی عوام نے وائرس کی پابندیوں سے یوم آزادی منایا، جس میں کورونا وائرس لاک ڈاؤن کی تقریباً تمام پابندیوں کا باضابطہ اختتام کیا گیا۔ ان میں لازمی ماسک پہننا اور سماجی دوری جیسے ضوابط کو بھی ختم کر دیا گیا ہے، لیکن وزیر اعظم بورس جانسن نے ممکنہ طور پر اس آزادی میں رکاوٹ کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ستمبر کے آخر میں نائٹ کلبوں اور دیگر مقامات پر جہاں بڑے اجتماع ہوتے ہیں وہاں داخلے کے لیے ویکسین حاصل کرنے کے لیے ثبوت کی ضرورت ہوگی۔ جانسن نے برطانیہ کے وزیر صحت ساجد جاوید کے کووڈ 19 کے مثبت ٹیسٹ کے بعد پابندیوں کے بغیر یوم آزادی کو قرنطینہ میں گزارا۔ برطانیہ میں کرونا وائرس کے کیسز کی شرح جنوری کے بعد پہلی مرتبہ گزشتہ ہفتے 50,000 ہو گئی۔ اس اضافے کو بڑے پیمانے پر وائرس کی ڈیلٹا قسم کا نتیجہ قرار دیا جاتا ہے، جس کی شناخت پہلی بار بھارت میں ہوئی تھی۔ فرانس میں جہاں تیزی سے پھیلنے والے ڈیلٹا ویریئنٹ کے کیسز میں اضافے کا خطرہ لاحق ہے، بدھ کے روز سے سینما گھروں، میوزیمز، میچ دیکھنے والے اور دوسری ثقافتی تقریبات میں شرکت کے خواہش مندوں کو کووڈ 19 کی ویکسینیشن کا ثبوت یا نیگیٹو ٹیسٹ کا کارڈ دکھانا لازمی ہوگا۔ اے ایف پی کے مطابق فرانسیسی وزیر صحت اولیور ویرن نے منگل کے روز جب 24 گھنٹے میں رپورٹ کیے گئے کیسز کا تعداد 18,000 تک پہنچ گئی، ڈیلٹا ویریئنٹ کی وجہ سے کووڈ 19 کے کیسز کی تعداد میں غیر معمولی اضافے سے انتباہ جاری کیا۔ گزشتہ ہفتے صدر ایمانوئل میکرون نے ٹیلی ویژن پر اعلان کیا تھا کہ تمام تقریبات یا مقامات پر جہاں 50 سے زیادہ لوگ ہوں گے ہیلتھ پاس لازمی ہوگا، اور اگست میں اس پابندی کو ریستورانوں، کیفوں اور شاپنگ سینٹرز میں داخلے کے لیے بھی لازمی کر دیا جائے گا۔ ایران میں عید الاضحیٰ کے موقع پر کرونا کیسز میں اضافے کے باعث حکام نے تہران اور اس کے قریبی صوبے البرز میں 6 روز کے لیے لاک ڈاؤن لگا دیا ہے، جس کا اطلاع منگل سے ہو گیا ہے۔ ایران میں آج بدھ کے روز عید الاضحیٰ منائی جا رہی ہے، لیکن ملک میں کرونا کیسز میں بھی مسلسل اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ عرب نشریاتی ادارے الجزیرہ کے مطابق حکام کا کہنا ہے کہ وہ عید کے بعد ویکینڈ کے باعث بڑی تعداد میں لوگ شمالی علاقوں کا رخ کر سکتے ہیں، لہٰذا اسے روکنے کے لیے لاک ڈاؤن لگایا گیا۔ ایران میں گزشتہ کئی روز سے یومیہ 25,000 سے زائد کیس رپورٹ ہو رہے ہیں، جبکہ جولائی میں روزانہ 200 اموات ہوئی ہیں۔ لاک ڈاؤن کے دوران تہران اور البرز میں تمام پارک، ثقافتی مراکز اور مذہبی اجتماعات پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ اور کووڈ کسی بھی جگہ اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک یہ ہر جگہ سے ختم نہیں ہو جاتا۔ یہ بات WHO یعنی عالمی ادارہ صحت کے سربراہ نے اولمپک کے سربراہوں سے کہی ہے کہ دنیا کووڈ 19 کو روکنے میں ناکام ہو رہی ہے، جبکہ وبا کے باعث تاخیر سے ہونے والا ٹوکیو 2020 اسپورٹس پروگرام بدھ کے روز جاری ہے۔ AFP کے مطابق ٹوکیو کے ایک لگژری ہوٹل میں انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کے سیشن میں گفتگو کرتے ہوئے WHO کے سربراہ ٹیڈروس اڈھانم گیبریسس نے کہا کہ کووڈ کا خطرہ کسی بھی جگہ اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک یہ ہر جگہ ختم نہیں ہو جاتا۔ انہوں نے کہا کہ ویکسین کی غیر مساوی تقسیم نے بحران کو بدتر کر دیا ہے، لیکن انہوں نے امید ظاہر کی کہ اولمپکس وبا زدہ دنیا کے لیے امید کا ایک پیغام ہو سکتی ہے۔ ٹوکیو اولمپکس کا باقاعدہ آغاز جمعے کے روز سے ہو رہا ہے۔ اور کرونا وائرس کی خبروں اور اعداد و شمار کے بعد آئیے پروگرام میں شامل کرتے ہیں کچھ مزید رپورٹیں۔ مسلمانوں کے مذہبی تہوار عید الاضحیٰ پر جہاں بکرے، دمبے، گائے یا اونٹ ذبح کیے جاتے ہیں، وہیں مسلمان دنیا کے ملک یمن کا ایک علاقہ ایسا بھی ہے جہاں کچھ لوگ عید پر مرغیوں کی قربانی کر رہے ہیں۔ دنیا کے مختلف ممالک میں مسلمان منگل کے روز عید الاضحیٰ منا رہے ہیں، جبکہ بعض ممالک میں آج بدھ کے روز عید منائی جا رہی ہے۔ البتہ یمن کا ایک شہر طائف ایسا بھی ہے جہاں کچھ لوگ عید الاضحیٰ پر مرغیوں کو ذبح کر رہے ہیں۔ سدرا ڈار تفصیل بیان کرتی ہیں۔
خبر رسائی ادارے ایف پی کی رپورٹ کے مطابق یمن میں حوثی باغیوں کے محاصرے میں موجود علاقے تائز کے رہائشی فضل السبی عید کے لیے دو مرغیاں لائے ہیں۔ ڈسپیچ رائڈر کے طور پر کام کرنے والے فضل کے 6 بچے ہیں اور وہ یومیہ صرف $2 کماتے ہیں، جس کے باعث عید الاضحیٰ کی روایت بکرے، گائے یا اونٹ کی قربانی ان کی استطاعت سے باہر ہے۔ جنگ سے متاثرہ ملک یمن میں فضل واحد شخص نہیں جو اس صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں، بلکہ وہاں متعدد افراد انتہائی غربت کی زندگی گزار رہے ہیں اور اقوام متحدہ نے اسے دنیا کا بدترین انسانی بحران قرار دیا تھا۔ یمن میں جنگ کا آغاز 2014 میں اس وقت ہوا، وہاں حکومت اور حوثی باغی آمنے سامنے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یمنی حکومت کو سعودی عرب کی قیادت میں موجود فورسز کی حمایت حاصل ہے، جبکہ باغیوں کو ریاض کے حریف ایران کی حمایت ہے۔ اس وقت حوثی باغی ملک کے شمالی حصے کے علاقے بشمول دارالحکومت سنا کا کنٹرول رکھتے ہیں۔ تائز 2014 میں شروع ہونے والے تنازع میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والے علاقوں میں سے ایک ہے۔ یمنی حکومت کے زیر انتظام علاقوں میں یمنی ریال کی گرتی قدر اور جانوروں کی بڑھتی قیمتوں کے باعث تائز میں کئی افراد مویشی منڈیوں سے خالی ہاتھ لوٹ رہے ہیں۔ فضل سبی نے اے ایف پی کو بتایا کہ صورتحال بہت بری ہے، وہ قربانی کے لیے جانور کی خریداری کے لیے مارکیٹ گئے تھے لیکن ہر چیز بہت مہنگی ہے اور وہ کچھ نہیں خرید سکے۔ انہوں نے کہا کہ بھیڑ اور بکریاں 1.5 لاکھ سے 2 لاکھ ریال، $150 سے $200 کے درمیان فروخت ہو رہی تھیں، اس لیے میں نے عید کے دن کے لیے مرغی خرید لی جو ان کے بقول 20,000 ریال میں ایک ملی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہی نہیں بلکہ کپڑے بھی بہت مہنگے ہیں اور وہ انہیں خرید نہیں سکتے، زندگی بہت مشکل ہے۔ یمن میں جاری تنازع کے بعد سے رواں سال یمنی ریال حکومت کے زیر کنٹرول علاقوں میں ڈالر کے مقابلے 7 سال کی کم ترین سطح کو پہنچ چکا ہے۔ ان علاقوں میں $1 1,000 ریال سے زیادہ میں فروخت ہو رہا ہے۔ تائز کے رہائشی محمد الشرابی کا کہنا تھا کہ قیمتیں بہت زیادہ ہیں، ان کے بقول ہم بکرے نہیں خرید سکتے کیونکہ ان کی مالیت 1.5 سے 2 لاکھ ریال ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سال بڑھتے بحران اور ڈالر اور سعودی ریال کے مضبوط ہونے کی وجہ سے قربانی کے لیے جانور خریدنا مشکل ہو گیا ہے۔ رہائشی کا کہنا تھا کہ ہم قابل رحم حالت میں ہیں۔ اقوام متحدہ کے عالمی خوراک کے پروگرام کے مطابق یمن میں 50 لاکھ افراد قحط کے دہانے پر ہیں۔ پروگرام کے مطابق خوراک کی قیمتیں جنگ سے پہلے کے مقابلے میں 200% تک بڑھ چکی ہیں، جبکہ 80% یمنی خوراک کی بین الاقوامی امداد پر انحصار کر رہے ہیں۔ انسانی ہمدردی کی مختلف تنظیموں کے مطابق تنازع میں اب تک ہزاروں افراد ہلاک جبکہ لاکھوں بے گھر ہوئے ہیں۔
عراقی میڈیا کے مطابق عراقی وزیر اعظم مصطفیٰ خادمی نے پیر کی رات ایک بم دھماکے میں 34 افراد کی ہلاکت اور 50 کے زخمی ہونے کے بعد سیکیورٹی کے عہدیداروں کو برطرف کر دیا۔ داعش نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے، جس کے بارے میں عراقی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اس کا ارتکاب ایک خود کش بمبار نے کیا تھا۔ الشباب دہشت گرد گروہ کے حملے کا ہدف بننے والے صومالی کمانڈرز کو پہلی مرتبہ امریکی فضائی حملے کی شکل میں کچھ مدد ملی۔ پینٹاگون نے منگل کے روز دیر گئے اس بات کی تصدیق کی کہ دارالحکومت موگادیشو کے شمال میں تقریباً 580 کلومیٹر کی مسافت پر گلکایو کے قریب ایک حملے کے پیچھے امریکی افواج کا ہاتھ تھا، جس کا اعلان دن میں پہلے ہی صومالی عہدیداروں نے کیا تھا۔ پینٹاگون کے ایک اہلکار نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اس حملے کو موجودہ حکام کی اجازت سے کیا گیا اور جس کا مقصد امریکی شراکت دار افواج کا اس وقت بھی دفاع کرنا ہے جب کوئی امریکی فوجی زمین پر نہ ہو۔ امریکی محکمہ دفاع کے ترجمان سنڈی کنگ نے بتایا کہ امریکی فورسز نامزد صومالی شراکت داروں کے لیے دور رہتے ہوئے مشاورت اور معاونت کے مشن پر عمل پیرا ہیں۔ اس آپریشن کے دوران صومالی افواج کے ساتھ کوئی امریکی فوج نہیں تھی۔ الشباب کو نشانہ بنانے والا فضائی حملہ 6 مہینوں میں اس طرح کا پہلا حملہ ہے جو امریکی صدر جو بائیڈن کے اقتدار سنبھالنے کے بعد کیا گیا۔ امریکی عہدیداروں نے تفصیل بتانے سے انکار کر دیا کہ اس حملے کی منظوری کیوں دی گئی یا پھر امریکی افریقہ کمانڈ گزشتہ برسوں کی طرح صومالی افواج کی حمایت میں مزید شدید فضائی مہم کا آغاز کرے گی۔ امریکہ نے الشباب کے خلاف 2019 میں 63 فضائی حملے کیے تھے، جبکہ 2020 میں 53 فضائی حملے کیے گئے۔ 2021 کے پہلے 2.5 ہفتوں میں سابق امریکی صدر کے اقتدار سے الگ ہونے سے قبل 7 امریکی فضائی حملے ہوئے۔ حکام نے بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے فوج کے فضائی حملوں کی پالیسی پر نظر ثانی کی وضاحت کی، جس سے سینئر صومالی عہدیداروں میں یہ تشویش پیدا ہوئی اور کچھ اہلکاروں نے خبردار کیا کہ اس تبدیلی کے نتیجے میں الشباب کو کھلم کھلا کارروائی کا موقع ملے گا۔ انسانی حقوق سے متعلق اقوام متحدہ کی ہائی کمشنر نے ان رپورٹوں کے بعد کہ انسانی حقوق کے سرگرم کارکنوں، کاروباری ایگزیکٹوز اور صحافیوں کے اسمارٹ فونز کو ہیک کرنے کے لیے جاسوسی سافٹ ویئر استعمال کرتے ہیں، نگرانی کی ٹیکنالوجی کے غلط استعمال کے بارے میں ایک انتباہ جاری کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان ٹولز کا غیر قانونی استعمال لوگوں کے انسانی حقوق کو متاثر کرتا ہے اور جمہوری معاشروں کے لیے خطرات پیدا کرتا ہے۔ ابھی تک یہ واضح نہیں کہ پگاسس سافٹ ویئر کو جسے اسرائیلی فرم این ایس او گروپ نے تیار اور فروخت کیا تھا انسانی حقوق کے سرگرم کارکنوں، حزب اختلاف کے سیاستدانوں اور دوسروں کی جاسوسی میں کس حد تک استعمال کیا، لیکن مشیل بیچلٹ کا کہنا ہے کہ لگ بھگ 50,000 لوگوں کے ٹیلیفونز کے ہیک ہونے کا انکشاف انتہائی الارمنگ ہے۔ ہائی کمشنر کے ترجمان روپرٹ کولویل نے سامنے آنے والی معلومات کو انتہائی پریشان کن قرار دیا اور وائس آف امریکہ کو بتایا کہ جن لوگوں کے ٹیلیفون ہیک ہوئے وہ داعش کے دہشت گرد یا مجرم نہیں، وہ صحافی، انسانی حقوق کے سرگرم کارکن اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو جائز سرگرمیوں سے وابستہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات خوفناک ہے اور یہ ہر ایک کے لیے اس بارے میں ایک ویک اپ کال ہے کہ ہمیں اس بارے میں کچھ کرنا ہے، ہمیں اسے کنٹرول کرنے کا کوئی طریقہ تلاش کرنا چاہیے۔ بیشٹٹ نے کہا کہ جو کمپنیاں نگرانی کی ٹیکنالوجیز تیار اور تقسیم کرتی ہیں وہ انسانی حقوق کو نقصان سے بچانے میں ناکام رہی ہیں، انہیں فوری طور پر ایسے اقدامات اٹھانے چاہیے جو ان کی پروڈکٹ سے پیدا ہونے والے نقصانات کو کم کریں اور اس کا کوئی حل پیش کریں۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم فیس بک اپنے نئے پروجیکٹ بلٹن کے لیے نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسف زئی سمیت دنیا کی 31 سرکردہ شخصیات کو اپنی ٹیم کا حصہ بنا رہی ہے۔ فاکس سپورٹس کے براڈ کاسٹر ایرن اینڈریو بھی اس پروجیکٹ میں شمولیت اختیار کرنے والوں میں شامل ہیں۔ یہ پلیٹ فارم انڈیپینڈنٹ رائٹرز اور پوڈ کاسٹرز کے لیے ہوگا۔ آن لائن نیوز پلیٹ فارم اینگزیوس کی رپورٹ کے مطابق، جسے خبروں کے آن لائن پلیٹ فارم بیزنگا اور دیگر آن لائن پلیٹ فارمز نے بھی شائع کیا ہے، فیس بک بلٹن کا مواد تیار کرنے کے لیے کئی برسوں پر محیط لائسنس دے رہا ہے۔ قمر عباس جعفری تفصیل بیان کرتے ہیں۔
سوشل میڈیا کی اس بڑی کمپنی نے سرکاری کارکنوں، انٹرپرینورز، سائنسدانوں اور لکھاریوں کی ایک فہرست تیار کی ہے جن سے اس پلیٹ فارم کا افتتاح ہوگا۔ اس منصوبے کے لیے جن شخصیات سے رابطے کیے جا رہے ہیں ان میں یوریشیا گروپ کے بانی ایان بریور، معروف کینیڈین مصنف میلکم گلیڈویل، آرگنائزیشنل سائیکولوجسٹ اور مصنف ایڈم گرانٹ، اور سی این این کی وائٹ ہاؤس کے لیے سابق رپورٹر جیسیکا یلین شامل ہیں۔ لڑکیوں کی تعلیم کے لیے سرگرم کارکن ملالہ یوسف زئی نے فیس بک کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ فیس بک کے بلٹن کے ساتھ کام کرنے کے لیے پرجوش ہیں۔ ملالہ کا کہنا تھا کہ میں فیس بک کے بلٹن کے ساتھ کام کرنے کے لیے پرجوش ہوں، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ پلیٹ فارم مجھے دنیا کے مختلف ممالک تک رسائی میں مدد دے گا۔ بعض لوگوں کو شاید یہ معلوم نہ ہو، لیکن میں نے لڑکیوں کی تعلیم کے لیے بی بی سی کے لیے ایک طالب علم بلاگر کے طور پر شروع کیا تھا، لہذا عالمی مسائل پر لکھنا اور ان پر اپنی ذاتی آرا دینا ایسا ہوگا جیسے میں اپنی بنیاد کی طرف پلٹ رہی ہوں۔ آن لائن پلیٹ فارم بینزنگا کے مطابق فیس بک کا بلٹن بظاہر سب اسٹیک کی جگہ لینے کی کوشش نظر آتی ہے۔ سب اسٹیک ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو مصنفین کو اجازت دیتا ہے کہ وہ خود اپنا کام شائع کر سکیں اور اپنے کام کو مونیٹائز کر سکیں۔ جب بلٹن متعارف کرایا گیا تو فیس بک نے بتایا تھا کہ بلٹن کے کریئیٹرز کو یکتا ویب سائٹ فراہم کی جائے گی جسے وہ خود ڈیزائن کر سکتے ہیں اور اس کی برانڈنگ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ قاری سے وصول کرنے کے لیے اپنے سبسکرپشن فیس کا انتخاب کریں۔ تمام ادائیگیاں فیس بک پے کے ذریعے ہوں گی۔ میگزین بینزنگا کے مطابق بلٹن امریکی لکھاریوں کے لیے متعارف کروایا جا رہا ہے، البتہ ملالہ یوسف زئی کے لیے استثنا ہے کیونکہ وہ برمنگم انگلینڈ میں رہائش پذیر ہیں۔ مارچ میں نوبل انعام یافتہ ملالہ نے ایپل انشورنس کے ساتھ کئی سالہ شراکت داری کے ایک معاہدے پر دستخط کیے تھے جس کے تحت وہ ایپل ٹی وی سٹریمنگ سروس کے لیے پروگرامز تیار کریں گی۔ قمر عباس جعفری، اردو، وی او اے نیوز، واشنگٹن۔
اور اب کچھ دلچسپ خبریں ہو جائیں۔ شطرنج کے کھلاڑیوں کا کھیل میں محو ہو کر دنیا سے بے خبر ہو جانا ایک ضرب المثل کا درجہ رکھتا ہے، لیکن اس تفریحی اور ذہین چالوں کے کھیل نے دنیا کے کروڑوں لوگوں کو عالمی وبا کے دوران شدید اعصابی تناؤ کی کیفیت سے بچایا ہے اور لوگوں کی ذہنی صحت کو بہتر رکھنے میں مدد دی ہے۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق عالمی وبا کے باعث دنیا بھر میں عائد بندشوں کے ماحول میں شطرنج کا کھیل لوگوں کو یکسر مختلف حالات میں ڈھالنے اور مشکلات کے سامنے ڈر جانے کی ترغیب دینے میں مددگار ثابت ہوا۔ شطرنج کے عالمی دن کے موقع پر اقوام متحدہ نے کہا کہ گزشتہ کچھ ماہ میں لوگوں کی اس کھیل میں دلچسپی دو گنا بڑھ گئی اور اب پہلے سے کہیں زیادہ تعداد میں لوگ شطرنج کے آن لائن مقابلوں میں حصہ لے رہے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ تقریباً تمام ہی کھیل لوگوں میں تناؤ اور ذہنی پریشانی میں کمی لاتے ہیں، لیکن جہاں تک شطرنج کا تعلق ہے تو اس میں شاطرانہ اور سائنسی انداز میں سوچ اور اس کھیل کے فن کے امتزاج نے اسے ثقافتی کھیلوں میں نمایاں مقام دے دیا ہے اور یہ کھیل نسل در نسل منتقل ہو رہا ہے۔ ہے. مزید یہ کہ شطرنج کا کھیل سب لوگوں کے لیے بلا تفریق آسانی سے دستیاب ہے اور یوں سب کی شمولیت کو ممکن بناتا ہے کیونکہ یہ لسانی، صنفی، مادی اور عمر کی تفریق سے آزاد ہے. دنیا کا کوئی بھی شخص اسے کھیل سکتا ہے. امریکہ، برطانیہ، جرمنی، بھارت اور روس میں 70% بالغ افراد اپنی زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر شطرنج ضرور کھیلتے ہیں. اور دنیا کے امیر ترین شخص اور امریکی شہری جیف بیزوس بلو اوریجن کے اپنے نئے خلائی جہاز شیپرڈ کے ذریعے 10 منٹ کے خلائی سفر کے بعد بحفاظت زمین پر واپس پہنچ گئے. ٹیکسس کے علاقے وین ہارن کے قریب جب ان کا خلائی کیپسول زمین پر اترا تو بیزوس کا کہنا تھا کہ یہ ان کی زندگی کا سب سے اچھا دن ہے. انہوں نے اپنے خلائی جہاز کا نام ایلن شیپرڈ رکھا ہے. یہ اس امریکی خلائی باز کا نام ہے جس نے سب سے پہلے خلا کا سفر کیا تھا. دنیا کے اس امیر ترین شخص نے منگل کے صبح ٹیکسس کے دور افتادہ علاقے میں واقع خلائی مرکز سے اپنی پرواز کا آغاز کیا تھا. اس پرواز پر اٹھنے والے اخراجات انہوں نے خود برداشت کیے. اس پرواز کے بعد بیزوس خلا میں جانے والے دوسرے ارب پتی شخص بن گئے ہیں. سمن خان تفصیل بیان کرتی ہیں.
پرائیویٹ خلائی سفر میں ان کے ساتھ جانے والوں میں ان کے بھائی مارک، خلائی تربیت حاصل کرنے والی 82 سالہ پہلی خاتون میری ویلیس اور 18 سالہ اولیور ڈیمن شامل ہیں. ڈیمن خلا میں جانے والے سب سے کم عمر شخص بن گئے ہیں. مکمل طور پر خود مختار راکٹ زمین سے تقریباً 106 کلومیٹر کی بلندی پر پہنچنے کے بعد زمین پر واپس آیا. اس بلندی پر پہنچنے کے بعد راکٹ کا بوسٹر کیپسول سے الگ ہو کر زمین پر سیدھا واپس اتر گیا اور تقریباً اسی جگہ پہنچا جہاں سے اس نے پرواز شروع کی تھی. زمین پر پہنچنے کے لیے پیراشوٹ کھلنے سے قبل خلائی سفر کرنے والوں نے لگ بھگ 3 سے 4 منٹ بے وزنی کی کیفیت میں گزارے. اپنی پہلی خلائی پرواز کے ذریعے بیزوس نے برطانوی ارب پتی ریچرڈ برینسن کا 11 جولائی کا ریکارڈ توڑ دیا. برینسن کا راکٹ 85 کلومیٹر کی بلندی پر گیا تھا. انہوں نے راکٹ کے ذریعے پرواز کرنے والے اپنے خلائی جہاز ورجن گیلاکٹک سے پرواز کی. اس سفر میں دیگر 5 افراد بھی ان کے ساتھ تھے. 57 سالہ ارب پتی امریکی جیف بیزوس آن لائن خرید و فروخت کی سب سے بڑی کمپنی امیزون کے بانی ہیں. انہیں دنیا کے امیر ترین شخص ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے. انہوں نے سن 2000 میں بلو اوریجن کی بنیاد رکھی تھی جس کا مقصد خلا میں مستقل کالونیاں قائم کرنا ہے جہاں لوگ رہ سکیں اور کام کر سکیں. ویلیس خواتین کے اس گروپ میں شامل تھیں جنہوں نے ایک پرائیویٹ فنڈ سے چلنے والے پروگرام میں حصہ لیا تھا. اس پروگرام کا مقصد خواتین کو خلائی سفر کی تربیت دینا تھا. تاہم ان میں سے کوئی بھی خاتون خلا میں نہیں جا سکی تھی. نیدرز لینڈ میں پیدا ہونے والا ڈیمن خلائی سفر میں آخری لمحات میں شامل ہونے والا مسافر ہے. ڈیمن کو اس وقت خلائی ٹیم میں شامل کیا گیا جب نیلامی میں خلائی جہاز کی ایک سیٹ 2.8 کروڑ میں خریدنے والے ایک نامعلوم شخص نے پرواز کے نظام الاوقات سے اختلاف کی وجہ سے اپنا پروگرام منسوخ کر دیا تھا. ڈیمن کے والد ٹکٹ کی نیلامی میں دوسرے نمبر پر رہے تھے. جب انہیں موقع ملا تو انہوں نے اپنے نوجوان بیٹے کو خلا میں بھیجنے کا فیصلہ کیا. بیزوس کو خلا میں جانے کا شوق اپنی نوجوانی میں اس وقت ہوا جب انہوں نے اپالو کو چاند پر اترتے دیکھا. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے پہلے خلائی سفر کے لیے 20 جولائی کی تاریخ مقرر کی جو اپالو 11 کے چاند پر اترنے کی 52ویں سالگرہ ہے. پیر کے روز ٹیلی ویژن پر اپنے ایک انٹرویو کے دوران بیزوس کا کہنا تھا کہ خلائی سفر کے حوالے سے ان کا برطانوی ارب پتی برینسن سے کوئی مقابلہ نہیں ہے بلکہ وہ خلائی سفر کے لیے راستہ ہموار کرنا چاہتے ہیں تاکہ آنے والی نسلیں خلا میں غیر معمولی کام سر انجام دے سکیں. بلو اوریجن کے راکٹ شیپرڈ کی پہلی انسانی پرواز سے قبل 15 تجرباتی پروازیں کی گئی تھیں. بلو اوریجن کے چیف ایگزیکٹو آفیسر باب سمتھ کا کہنا ہے کہ اس سال کے آخر تک شیپرڈ کی مزید 2 انسان بردار پروازیں بھیجی جائیں گی. بلو اوریجن ایک بڑے سائز کا راکٹ بھی تیار کر رہی ہے جس کا نام نیو گلین رکھا گیا ہے. یہ نام زمین کے مدار میں جانے والے پہلے خلاباز جان گلین کے نام سے منسوب ہے. بڑا راکٹ خلا میں انسان اور آلات پہنچانے کے لیے استعمال کیا جائے گا. سمن خان، وائس آف امریکہ.
خبریں ختم ہوئی لیکن ہمارا نیوز شو ابھی جاری ہے. ایک مختصر وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں مزید رپورٹوں کے ساتھ. ہمارے ساتھ رہیے گا.
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے. تازہ ترین خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ نیوز شو آپ سن رہے ہیں. عید الاضحیٰ پر پاکستان میں قربانی کے طریقہ کار سے تو آپ واقف ہیں کہ مویشی منڈیوں سے جانور لیا اور بقرعید پر کسائی سے ذبح کروا لیا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ امریکہ میں قربانی کیسے ہوتی ہے؟ کیا یہاں بھی مویشی منڈیاں لگتی ہیں؟ انہی سب سوالات کا جواب سنیے ندا سمیر کی رپورٹ میں.
جی دیکھا آپ نے, یہ گوشت کی قیمتیں کس تیزی سے تبدیل ہو رہی ہیں اور یہ کم نہیں ہو رہی ہیں, یہ بڑھ رہی ہیں. میں آج موجود ہوں نیو جرسی کی اوک ٹری روڈ پہ, جو کہ اب دیسی ریسٹورانٹس اور دیسی حلال سٹورز اور گولڈ میٹ شاپس کی وجہ سے مشہور ہے. عید قربان پاکستان میں تو بڑی منڈیاں وغیرہ سجتی ہیں, یہاں پر کس طریقے سے لوگ قربانی کرتے ہیں یہ آج ہم آپ کو بتائیں گے اس رپورٹ میں.
دنیا بھر کی طرح امریکہ میں عید کے روز تمام ریاستوں کی مختلف مساجد میں عید کی نماز کا اہتمام ہوتا ہے, لیکن یہاں نہ آپ کو بکرا منڈیاں نظر آئیں گی کہ آپ اپنی پسند کا جانور دیکھ اور خرید سکیں, نہ ہی بچوں کو ان جانوروں کی دیکھ بھال کا موقع ملتا ہے. یہاں مسلمان بغیر بھاؤ تاؤ کے ایک فکسڈ ریٹ پر قربانی کے جانور کی بکنگ مقامی حلال میٹ شاپس پر کراتے ہیں اور بس گوشت گھر لے آتے ہیں.
جب وہاں سے ذبح ہو کر آتا ہے سلاٹر ہاؤس سے, تو اس کے اوپر ایک ٹیگ لگا ہوتا ہے آپ کے نام کے ساتھ کہ جی یہ 100% کا بکرا ہے اور اس کا وزن جو ہے وہ 40 پاؤنڈ ہے یا 30 پاؤنڈ ہے یا واٹ ایور جو بھی ہوتا ہے اس پہ ہوتا ہے, اس کے حساب سے ہم $9.99 پر پاؤنڈ کے حساب سے چارج کرتے ہیں.
پاکستان میں تو جانور ہر سال ہی مہنگے ہو جاتے ہیں, مگر اس بار امریکہ میں مقیم پاکستانی بھی گزشتہ ایک سال کے دوران گوشت اور اب قربانی کے جانوروں کی بڑھتی قیمتوں سے پریشان نظر آتے ہیں.
یہاں پر جس وقت بکروں کی پرائسز ہیں, آپ گوشت دیکھ رہے ہیں کافی مہنگا ہو گیا ساری چیزیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی بھی پرابلم نہیں ہے, اس لیے کہ تھرو آؤٹ دی کووڈ کے وجہ سے جو پرابلمس ہیں کافی معاشی حالت ختم ہے.
جب ہم لوگ گروسری کرتے تھے تو میں کافی سارا مطلب گھر کے لیے گوشت, چکن, کیما, ایکسٹرا بھی جو کچھ ایکسیسریز ہوتی تھی گوشت کی جو ہوتی تھی ہم لوگ لیتے تھے, تو لائک 500 کے اراؤنڈ ہم لوگوں کو پے کرنا پڑتا تھا. اور اب یہ تھا کہ 2-3 دن پہلے میں نے منگوایا صرف چکن اور کیما, اینڈ آئی ہیڈ ٹو پے $300 فار دیٹ اونلی. لائک اس میں کوئی گوشت نہیں تھا, ہم لوگ فل گوٹ پہ لے لیتے تھے, تو واقعی پرائسز بہت ہائی چلی گئی ہیں.
مسلم سلاٹر ہاؤس مالکان کا کہنا ہے کہ قیمتیں بڑھنے کی وجہ طلب اور رسد کا فرق ہے.
گوشت اتنا زیادہ نہیں اویبل, پروڈیوس نہیں اتنا ہوتا جتنا کہ چاہیے اس ملک میں, خاص کر گوٹ اور لیم. تو جیسے آپ کو پتا ہر چیز کی قیمت اس ملک میں اب تو ڈبل ہو گئی ہے. گوشت کی شارٹیج بہت ہی سال سمر ونٹر میں ہر سال ہی ہو جاتی ہے, لیکن اس سال تو بہت زیادہ ہو گئی تھی.
کئی لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ ترقی یافتہ ممالک میں ہر انسان گوشت خرید سکتا ہے, اس لیے قربانی غریب ملکوں میں ہی کرنی چاہیے تاکہ حقیقی مستحقین تک گوشت پہنچ سکے.
نیروبی ہے, افریقہ کے اندر ہے, وہاں پر ہم جب قربانی کرتے ہیں تو اصل کسی کی جو ضرورت مند لوگوں کے پاس جو ہے گوشت چلا جاتا ہے اور ہمیں بھی ثواب اپنی جگہ ملتا ہے. اب آپ صرف یہ حساب لگا لو کہ یہاں کا اگر کوئی بکرا آپ لیں گے تو کم از کم $500 to $600 پہ پڑتا ہے, اور وہاں پہ $35 میں آپ کو ایک قربانی ہو جاتی ہے.
مگر یہاں مسلمانوں کی سب سے بڑی تنظیم اکنا کے تحت چلنے والے ادارے اکنا ریلیف کے دفاتر کے باہر گوشت کے حصول کے لیے لگی قطاریں کچھ اور ہی کہانی بتاتی ہیں.
یہاں پہ گورنمنٹ کی سطح پہ بہت سی ایسی چیزیں جو مدد ہوتی ہیں, لیکن ہمارے لیے خود بھی یہ حیران کن بات یہ ہے کہ جب ہم نے یہ کام شروع کیا تو بالخصوص لاسٹ ایئر اور اس سے پہلے بھی, یہ جو اتنی لمبی قطاریں آ کے ہمارے فوڈ پینٹری پہ جمع ہو جاتی ہیں, یعنی کہ 500 لوگ کھڑے ہیں فوڈ پینٹری میں, اگر 11 بجے ہماری پینٹری کھلی ہے اور گوشت تقسیم ہونا ہے یا کوئی اور کھانے تقسیم ہونے ہیں, لوگ صبح 8 بجے سے آ کے وہاں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں.
گزشتہ سال کووڈ کے زمانے میں جب بہت سے لوگ مالی دشواریوں کا شکار تھے, خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ شاید زیادہ لوگ قربانی نہ کریں, مگر اکنا ریلیف کے مطابق گزشتہ سال قربانی کرنے والوں کی تعداد میں 4 گنا اضافہ دیکھنے میں آیا, جو کہ لوگوں کی خدمت کا جذبہ ظاہر کرتا ہے. ندا سمیر, وائس آف امریکہ, نیو جرسی.
عید کا دن ہے تو کیوں نہ کچھ سیر و تفریح کی بات ہو جائے. پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے قبائلی اضلاع میں خوبصورت پہاڑ, سرسبز وادیاں اور بہتے جھرنے اپنے قدرتی حسن کی وجہ سے سیاحت کا مرکز بن سکتے ہیں, لیکن دہشت گردی اور حکومتی عدم بے توجہی کے باعث یہ مقامات لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہیں. باجوڑ کے کچھ خوبصورت مقامات کے بارے میں بات کر رہے ہیں عمر فاروق.
سرسبز پہاڑوں کے بیچ پتھروں سے نکلتا یہ نیلے صاف پانی کا چشمہ سیاحوں کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے کافی ہے. یہ قبائلی ضلع باجوڑ کا ایک سیاحتی مقام ہے جس کے حسن سے لطف اندوز ہونے کے لیے مقامی لوگ یہاں آتے ہیں.
یہاں پہ یہ اس کو کہتے ہیں گبرچینا نام ہے اس کا, یہ بہت بڑا ایریا ہے اور جو ہے نا یہ ہر سال جو ہے نا سارا سال یہ سبز رہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ لوگ آتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں.
باجوڑ میں گبر چنا یا گبر چشمے کے علاوہ سالارزئی کے آبشار، چناران اور بارنگ کے جنگلات اور پہاڑ اپنی خوبصورتی میں وادی سوات کا مقابلہ کرتے ہیں، تاہم حکومتی سطح پر ان علاقوں کی طرف تاحال توجہ نہیں دی گئی ہے۔
اس علاقے کا نام تخت ہے، یہاں اکثر لوگ سیاحت کے لیے آتے ہیں، تاہم ابھی تک حکومت کی طرف سے کوئی اقدام نہیں لیا گیا کہ یہاں سیاحوں کو سہولیات دی جائے۔ یہاں لوگوں کو راغب کرنا اور ان کے لیے جگہیں بنائی جائیں تاکہ لوگ آئیں اور انجوائے کریں۔
باجوڑ دو دہائیوں سے دہشت گردی سے متاثر رہا ہے، معیشت ابھی کمزور ہے، سیاحت کو فروغ ملنے سے مقامی لوگوں کے لیے روزگار کے نئے راستے کھل سکتے ہیں۔
ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ یہاں لوگوں کا بزنس شروع ہوگا، ہوٹل کھلیں گے، دکانیں کھلیں گی اور مارکیٹس کھل جائیں گی، جس سے مقامی لوگوں کو روزگار کے مواقع ملیں گے۔
باجوڑ کے رہنے والے چاہتے ہیں کہ لوگوں کے ذہنوں میں باجوڑ کا دہشت گردی سے جڑا تاثر بھی اب ختم ہو جائے۔
لوگوں کی نان، پہلے تو سڑک کا مسئلہ ہے، ابھی جو کہ بن رہی ہے انشاءاللہ حل ہو جائے گا یہ مسئلہ بھی، اور دوسرا علاقہ چھوٹا ہے، لوگ یہ غلط سمجھ رہے اس کے بارے میں کہ یہاں پہ یہ ٹوریز ہے، وہ دہشت گردی ہے، یہ لوگ صرف نہیں ہے، تو انشاءاللہ جب آئیں گے دیکھیں گے تو ان کو ایسا کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا۔
خیبر پختونخوا حکومت نے گزشتہ مالی سال میں ایکسیلیریٹڈ ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت قبائلی علاقوں میں نئے سیاحتی مقامات کی نشاندہی اور وہاں سہولیات کی فراہمی کے لیے 5 ارب روپے مختص کیے۔ امید کی جا رہی ہے کہ آئندہ چند سالوں میں یہ علاقے بھی سیاحوں میں ایک مقبول منزل ہوں گے۔ عمر فاروق، وائس آف امریکہ، باجوڑ۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے۔ میڈیم ویو 972 kHz پر تازہ ترین خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
2019 میں مارچ کے آخر میں دہشت گرد گروپ داعش کو شام میں حتمی علاقائی شکست کا سامنا کرنا پڑا، گرچہ اس نے ایسے علاقے کو کھو دیا جس پر کبھی اس کا کنٹرول تھا اور ساتھ ہی اس کی جعلی خلافت کا بھی خاتمہ ہوا، لیکن اسے ابھی پوری طرح جڑ سے نہیں ختم کیا جا سکا ہے۔ داعش کو شکست دینے کے لیے 2014 میں جب سے عالمی اتحاد قائم کیا گیا ہے، لاکھوں شہری اپنے گھروں کو واپس جانے کے قابل ہو سکے ہیں۔ شام اور عراق میں داعش کے غیر ملکی جنگجوؤں کی نقل و حرکت عملاً ختم ہو گئی ہے اور داعش کے اہم رہنماؤں کو گرفتار کر لیا گیا ہے یا وہ ہلاک کر دیے گئے ہیں۔ داعش کا قلعہ قمہ کرنے کے لیے عالمی اتحاد کے وزارتی اجلاس میں وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے کہا کہ یہ کامیابیاں اہمیت کی حامل ہیں اور اس بات کی عکاس ہیں کہ جب ہم مشترکہ عہد کے ساتھ ایک ہی مقصد کے لیے کام کرتے ہیں تو کیا کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تاہم وزیر خارجہ بلنکن نے کہا کہ اب بھی مزید کام کرنا باقی ہے۔ یہ دہشت گرد گروپ اور اس کے ساتھی افغانستان میں اپنے اثر و رسوخ کو مضبوط بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ساتھ ہی افریقہ میں ساحل کے علاقے کے اندر مستقل وسعت اختیار کر رہے ہیں اور ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو اور موزمبیق جیسے ملکوں میں ذیلی تنظیموں کا قیام عمل میں لا رہے ہیں۔ اتحاد اس بات کے لیے اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہے کہ پیسے اکٹھے کرنے، دہشت گردوں کے بارے میں معلومات کے تبادلے کو وسعت دینے اور داعش کے زہریلے پروپیگنڈے کا تدارک کرنے کے لیے اس دہشت گرد گروپ کی صلاحیتوں پر روک لگائی جائے۔ وزیر خارجہ بلنکن نے کہا کہ ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اپنے عہد کا اعادہ کریں، جن میں آپریشن عزم سمیم، عراق میں نیٹو کا معاون مشن اور سویلین قیادت میں دہشت گردی کا توڑ کرنے کے لیے صلاحیت میں اضافہ شامل ہے۔ وزیر خارجہ بلنکن نے کہا کہ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے لیے لازم ہے کہ عراق اور شام میں استحکام پیدا کرنے میں اعانت کے لیے اتحاد کی کوششوں کو پھر سے تقویت دیں تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ داعش ان ملکوں میں پھر سے سر نہ اٹھا سکے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ان ملکوں کے لیے جہاں سے انہوں نے جنم لیا، یہ ضروری ہے کہ وہ تقریباً 10,000 غیر ملکی جنگجوؤں اور ان کے اہل خانہ سے نمٹیں جو حراستی مراکز اور بے گھروں کے لیے قائم کیمپوں میں رکھے گئے ہیں۔ وزیر خارجہ بلنکن نے کہا کہ یہ صورتحال قطعی ناقابل قبول ہے۔ امریکہ بدستور ان ملکوں اور اتحادی شراکت کاروں پر زور دیتا ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو واپس لیں اور ان کے اہل خاندان کو آباد کریں اور انہیں معاشرے میں ضم کریں اور جہاں کہیں ضروری ہو غیر ملکی جنگجوؤں پر مقدمہ چلائیں۔ آخری بات یہ ہے کہ اتحاد کے لیے لازم ہے کہ داعش نے عراق اور شام سے باہر حال ہی میں جہاں کہیں بھی اپنے جال پھیلائے ہیں ان کا مؤثر انداز میں سامنا کیا جائے۔ ہمیں اس پر ہر ممکنہ زاویے سے توجہ دینا ہوگی۔ وزیر خارجہ بلنکن نے کہا کہ امریکہ دنیا میں ہر جگہ داعش کو شکست دینے کے لیے شراکت داری اور وابستگی کا ممنون ہے۔ وزیر خارجہ بلنکن نے کہا کہ ہم نے بڑی پیش رفت کی ہے اس لیے کہ ہم مل جل کر کام کرتے رہے ہیں، لہٰذا ہم امید کرتے ہیں کہ ہم اس دہشت گرد تنظیم کے خلاف اس وقت تک جنگ جاری رکھیں گے جب تک کہ اسے فیصلہ کن شکست نہیں ہو جاتی۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔
عید الاضحیٰ کے موقع پر بہترین دعاؤں اور خواہشات کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرنے کی بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہائے نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
وائس آف امریکہ اردو ہے۔ آپ ابھی سن رہے تھے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ہمارا خصوصی ریڈیو پروگرام۔ یہ پروگرام